الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى تبشين أملحين أقرنين ربحهما وتبر عليهما ووضع رجله على سفاحهما، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر اور محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے ایک بہترین اور کامل و اکمل نظام زندگی نازل فرمایا ہے، اور اس نظام زندگی کے مختلف پہلو ہیں: عبادت، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور پھر اس عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اقسام اور انواع کی عبادت ہم پہ آپ پہ لازم فرمائی ہے. اگر یہ عبادت درست طریقے سے سنت کے مطابق کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو ہمارے اور آپ کی نجات کے لیے قبول و مقبول فرما لیتے ہیں. اور علماء کرام نے جو فرض عبادات ہیں اس کی کچھ تقسیم فرمائی ہے. سب سے پہلے وہ عبادت کہ جس میں صرف ہمارے جسم کا عمل دخل ہے، ہماری نیت کا عمل دخل ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا اس میں کردار ہے. مثلا نماز کی عبادت، یا مثلا روزہ رکھنا، نوافل ادا کرنا، سنتیں ادا کرنا، واجبات والی نماز ادا کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عظیم فضل ہے کہ اس عبادت کے لیے فقیر اور غنی، چھوٹا اور بڑا، بہت بڑے مقام اور منزلت والا اور معاشرے کا ایک یتیم و مسکین آدمی، سب کے سب نماز کے اندر اور جسمی عبادت میں برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اس کے درمیان میں حد فاصل نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی دن میں 5 نمازیں فرض کی گئیں اور ایک غریب و مسکین آدمی، اس کے لیے بھی دین کا یہی حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ عبادات کہ جس میں صرف ہمارے اور آپ کے نیت یا ہمارے اور آپ کے بدن یا جسم کا کردار نہیں ہے، بلکہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اعتقاد بھی درست ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے بھی ایک وافر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا چاہیے. آپ غور کیجئے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علماء کرام نے کتنے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ کا فریضہ کیسے ادا کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں اور ہمارے مذہب و مسلک کے امام ہیں، امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگرد رہے، امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد رہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے حضرت نے استفادہ کیا. آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو دینی فتاوی ہیں، جو کتابیں ہیں، جو فتاوی کی اہم ترین متون ہیں، ان کے بارے میں علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ساری کی ساری امام محمد رحمہ اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے. امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زیادہ تر جو محنت فرمائی ہے اور زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تو وہ خرید و فروخت کی کتابیں ہیں یا معاملات کی کتابیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے خرید و فروخت میں اور لین دین میں اتنی زیادہ تحقیق فرمائی ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنی خرید و فروخت کو دین کے مطابق کرے گا، اور جو مسلمان اپنی بیع اور شراء کو دین کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی تمام عبادات جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی سنت اور دین کے موافق ہوں گی. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان جب دین پہ عمل کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے، तो उसके लिए सबसे पहले जो मरहला आता है वो एतकाद का आता है, वो ईमान का दर्जा है, वो हमारे और आपके यकीन का दर्जा है कि किस तरह हमें अल्लाह की इबादत करनी है और किस तरह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तेबा करनी है। लिहाजा हमें सबसे पहले जब भी कोई इबादत का मरहला आ रहा हो, मसलन गुज़िश्ता अय्याम में अल्लाह ताला ने इतना अजीम फजल फरमाया कि रमजान अल मुबारक का महीना मुसलमानों को नसीब हुआ, ईद उल फितर का दिन मुसलमानों को नसीब हुआ, यह भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है। और अब इसी तरह मुस्तकबिल में जो अय्याम आ रहे हैं, ये अय्याम भी हमारे दीन में बहुत ही ज्यादा मोहतरम है। और कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फजर वलयाल आशर, कसम है वक्त फजर की और कसम है 10 रातों की। ये जो 10 रातें हैं इसके बारे में तकरीबन उलमा का इत्तेफाक है कि इन 10 रातों से मुराद जिलहज्जा की 10 रातें मुराद हैं। जिलहज्जा के चांद से लेकर ईद उल अज़हा की सुबह सादिक तक ये जो अय्याम हैं और ये रातें हैं, अल्लाह ताला इनकी आजमत और इनकी बुलंदी और मर्तबत के बयान में मुसलमान के लिए फरमा रहे हैं वलयालिन आशर, कसम है इन 10 रातों की, ऐसी हसीन रातें, ऐसी बेहतरीन रातें और ऐसी बुलंद मकाम वाली रातें वो किसी और कौम को नसीब नहीं हुई। अल्लैल लिल आशिकीन सित्रन या लैता औकातहा तदूमु, अरब शायर कहता है रातें आशिकीन के लिए पर्दा है, काश के रातें हमेशा रहती। या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل الا قليلا, उलमाए किराम फरमाते हैं कि इश्क और मोहब्बत और अकीदत और ईमान का लाजिम हिस्सा है कि इंसान अपनी मामूलात को और अपने आराम को वो दीन और अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। इन लक फि नहार सबहन तवीला, ए पैगंबर दिन में आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम है और आप आखिरत तक आने वाली इंस और जिन और तमाम खलायक के लिए सरचश्मे हिदायत बन के तशरीफ लाए हैं, इसलिए आपका जो खास ताल्लुक होगा अल्लाह से, इसलिए आपका जो अपने महबूब के साथ खास मुलाकात होगी, उस मुलाकात का वक्त मुतायन फरमा दिया गया है कि वो रात में होगी। वमिन अल्लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल्लक असा अन यबअथक रब्बुका मकामन महमूदा, रात में आप नवाफिल तहज्जुद अदा कीजिए और इस बरकत अमल के जजा में अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। अमीर शरीयत और हमारे ताइफ़ मंसूरा के जर्नेल और कमांडर हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे। हजरत शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खुद बनफ्से नफीस حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس تشریف بھی لاتے تھے، ان کی بیانات میں شرکت بھی فرماتے تھے، تعریف بھی فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب کمالات سے نوازا تھا. حسین و جمیل تھے، اور جو ایک دفعہ حضرت کو دیکھ لے اور حضرت کی کلام سن لے تو جب تک حضرت کا خطاب اور بیان ختم نہیں ہو جاتا تھا، مجال ہے کہ کوئی وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. تو بات چل رہی تھی ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مسلمانوں کو مسائل سمجھاتے تھے، خصوصاً ختم نبوت کے بارے میں. اس زمانے میں قادیانیت کا فتنہ زوروں پر تھا، اور مسلمانوں کے درمیان ایک بے چینی کا باعث بنا ہوا تھا. قانون کی تیاری بھی کی جا رہی تھی، تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ پروگرام کرتے تھے، جلسے کرتے تھے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اٹل مسئلہ ہے اور اس میں ذرہ بھر بھی سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حضرت کی تقریر 4 گھنٹے ہوتی تھی، 5 گھنٹے ہوتی تھی، اور تقریر کے دوران میں مؤذن نے فجر کی اذان دے دی. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خاص وجد میں آئے، اور حضرت نے پڑھا شب وصال بہت کم ہے، آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا جدائی کا. لوگوں میں ایسا جذبہ، ایسا احترام اور دین کی محبت، یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن کریم ہے. ہم نے ذکر نازل کیا، ذکر کیا ہے؟ ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا، ذکر کیا ہے؟ ذکر نماز ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر زکوٰۃ ہے، ذکر عبادت ہے. الغرض اللہ کی یاد اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان جو بھی عمل کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ کا حصہ ہوگا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور یہ تمام کے تمام شریعت اور پیارے اور اچھے احکام، یہ ہم نے آپ کو اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ آپ یہ امت محمدیہ کو پہنچا دیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے میں، اس کی وضاحت میں، اس کے بیان میں، اس کے یاد کروانے میں، صحابہ کو سمجھانے میں ایک رتی بھر بھی کوئی کمی بیشی نہیں فرمائی ہے. اور باقاعدہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے گواہی لے کے گئے، الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، بتاؤ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے بالکل وضاحت اور کمال کے ساتھ یا نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام مبارک مسلمانوں کو پہنچا کر گئے ہیں، اس پیغام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس تفسیر کے فرماتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اگلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور آخری آیت رسول سے دشمنوں کا انجام ہے. سب سے پہلے اس پہ غور فرما لیجئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. علماء کرام نے کوثر کے کئی تراجم کیے ہیں، ہم نے آپ کو نعمت کاملہ عطا کی، ہم نے آپ پہ بہت بڑا فضل کیا، ہم نے آپ کو علوم کے خزانے دیے، ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خواہ وہ عبادت ہو، وہ دعا ہو، وہ قربانی ہو، وہ جہاد ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ مساکین کی مدد ہو، اور وہ مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی ترقی ہو، زندگی کا ہر ہر پہلو اور ہر ہر عمل وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم احسان ہو چکا ہے، اور ایسا احسان کہ آج ہم اور آپ اس احسان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو وہ علوم کے خزانے عطا کیے جو یقیناً آپ نہیں جانتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اے پیغمبر، ہم نے پایا کہ آپ ہدایت کی تلاش میں ہیں، آپ حق کی تلاش میں ہیں، آپ اللہ تعالی کے ملاقات کی تلاش میں ہیں۔ فہدا، اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کو بہترین دین عطا فرما دیا گیا، آپ کو شریعت عطا فرما دی گئی۔ بخاری شریف کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ایک سبجیکٹ ہے کہ یہ باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، اور حدیث طویل ہے لیکن آپ حضرات کے سامنے اس میں ایک خاص دعویٰ ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور کئی دن تک آپ وہاں پہ عبادت فرماتے تھے، اکیلے رہتے تھے، وہ ہوا تعبد اللیالی ذوات العدد، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں وہ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور ضرورت کا کھانا پینا بھی ساتھ لے کے حضرت لے جاتے تھے اور وہاں پہ وقت گزارتے تھے۔ اور اسی اثنا میں جبرائیل امین تشریف لائے، اقرا ما انا بقارے، اے پیغمبر پڑھیے، حضرت نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے۔ جبرائیل امین نے قریب کیا اور جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے بھینچا، فصیح اردو میں کہتے ہیں بھینچنا، ایسے دبانا، حتی خشیت علی نفسی، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگ گیا اپنی جان کا۔ ثم ارسلہ فقال اقرا، پھر چھوڑا اور کہا اے پیغمبر پڑھیے، ما انا بقارے، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے۔ فغطہ، پھر حضرت کو قریب کیا اور سینے سے بھینچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ تکلیف کی انتہا ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کا اپنے سینے سے قریب کرنا اور سینے سے لگانا، یہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے جسے کہتے ہیں وحدت نسبتی، یعنی استاد اور شاگرد کا جسم اور نفس نفیس ایک جیسا ہو جائے، اور استاد کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ ساری کی ساری شاگرد کے اندر بھی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض شیوخ کو ایسا کمال دیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی بھی کہلاتے ہیں، جنہوں نے اکبر بادشاہ کے دین الہی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور جنہوں نے جہانگیر کو عقل سکھائی تھی ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ بڑے محظوظ ہو کر سناتے تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا اور وہ نانبائی تھا، روٹی پکاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک سے حضرت خواجہ صاحب کے گھر پہ بہت سارے مہمان آ گئے، 20-25 لوگ آ گئے، اور وقت بھی ایسا تھا کہ کھانے کا وقت تھا، تو نانبائی نے فوری طور پہ بہت ساری روٹیاں تیار کی اور وہ ساری روٹیاں لے کے وہ اپنے استاذ اور شیخ کے گھر پہ پہنچ گیا اور وہ روٹیاں پیش کی اور کہا کہ مہمان آئے ہیں، یقیناً روٹیوں کی ضرورت ہوگی، تو یہ روٹیاں میں لے کے آیا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت خاموش رہے، اور بعد میں جب تنہائی میں ملاقات ہوئی تو نانبائی سے کہا، بتا کیا چاہیے، دعا کروں تمہارے لیے، کیا دعا کروں بتاؤ۔ نانبائی نے کہا، اپنے جیسا بنا دو، بس یہ میری دعا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، توقف فرمایا۔ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دعا چاہیے، کیا دعا کروں تمہارے لیے۔ کہنے لگا، میاں آپ نے جیسے بنا دو، جیسے آپ ہو ایسے بننا چاہتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ اس نے یہ مطالبہ کیا اپنے شیخ سے کہ اپنے جیسا بنا دو، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں تنہائی میں عبادت کرتا ہوں اپنے خاص کمرے میں، وہاں پہ آ جانا اور وہاں پہ آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری صفات آپ میں بھی ڈال دیں گے۔ جب نانبائی اندر گیا تو حضرت خواجہ صاحب نے اس سے معانقہ کیا، گلا ملایا، اور جبرائیل امین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا مل رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اور کچھ دیر بعد جب وہ نانبائی باہر نکلا تو اس کی شکل و صورت بھی، اس کی اخلاق بھی، اس کی صفات بھی، اس کی انواع و اطوار سارے کے سارے اپنے شیخ جیسے ہو چکے تھے، اور باقاعدہ شاگردوں کو غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ یہ شیخ ہے یا نانبائی ہے، اس قدر وہ اپنے شیخ کا مثیل بن چکا تھا۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہوئی کہ 3 دن کے اندر اندر وہ نانبائی جو تھا وہ انتقال کر گیا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے جو انوارات تھے اور جو انہوں نے توجہات ڈالی تھی، نانبائی کا قلب اور سینہ اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدائی صورت حال دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اسی طرح نظر آئے گا کہ آپ کیونکہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ امتی کا مقام نہیں ہے، وہ پیغمبر کا مقام ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوباں حمد آرت تو تنہا داری۔ فارسی شاعر کہتا ہے، حضرت یوسف بھی حسین تھے، حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس دم تھا جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، وہ سب کے سب جو خوبیاں رکھتے تھے آپ اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ جمع کر دی۔ تو جبرائیل امین کا یہ معانقہ کرنا، آپ کو قریب کرنا اور آپ کو تکلیف محسوس ہو جانا، یہ دلیل ہے آپ کی بشریت کی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو وحی کے لیے تیار کیا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر بھی ہو چکا ہے، شق صدر 2 مرتبہ ہوا ہے۔ بنو ساعدہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف جب تشریف لے گئے، وہاں بھی بچپن میں لوگوں نے دیکھا فرشتے آئے, آپ کا سینہ اطہر کھولا, اس میں نور بھر دیا اور اس کے بعد سی دیا, بند کر دیا. اس کے نشانات حضرت کے سینے مبارک پہ موجود تھے. اور اسی طرح ام ہانی کے گھر پہ حضرت مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے تھے اور فرشتے آئے, حضرت چلیے, کہاں چلنا ہے؟ عرش پہ اللہ تعالی نے یاد فرمایا ہے, آسمانوں پہ چلنا ہے. اس سے پہلے بھی حتیم میں لے جا کے آپ کے شق صدر ہوا ہے, آپ کے سینے کو کھول کے اس میں قرآن کریم اور کلام اللہ کی جو انوارات ہیں, جو اس کا روب ہے, جو اس کی عظمت ہے, اس کے تحمل کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس میں انتظام فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بخشی ہے, مضبوط کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. ظاہر بات ہے کہ بشریت روحانیت سے ملاقات کر رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها, ہم نے یہ امانت دین کی, شریعت کی, اللہ کے احکام کی, یہ ہم نے زمین کو بھی پیش کی, آسمانوں کو بھی پیش کی, پہاڑوں کو بھی پیش کی, لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اور انسان میں اللہ تعالی نے یہ کمال رکھا ہے کہ جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکا, جو بوجھ زمین اور آسمان نہیں اٹھا سکی, وہ بوجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا ہے. علماء کرام اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کی ہمت, آپ کا مقام, آپ کا عزم, آپ کا استقلال, اس کے سامنے بڑے سے بڑے پہاڑ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی پہلی زوجہ, آپ کی وہ زوجہ جس سے آپ کی اولاد ہوئی, آپ کی وہ زوجہ جن کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا, آپ کی وہ زوجہ جن کے لیے جبرائیل امین اللہ کی طرف سے سلام لے کر آتے تھے, اور آپ کی وہ زوجہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی سب سے پہلے تصدیق فرما چکی ہیں, ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یرجو فؤادہ, آپ کا دل دھڑک رہا تھا, آپ کا دل تیزی کے ساتھ چل رہا تھا کہ وہ جبرائیل جس نے اپنے ایک پر سے صدوم کو اٹھا کے پلٹ دیا, قوم لوط کو اٹھا کے پلٹ دیا, اور بنی اسرائیل پہ کوہ طور کو سر تک اٹھا کے لے آئے, وہ جبرائیل امین جب سینے سے لگائے اور انوارات و تجلیات منتقل کرے تو جو انسان کی حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا لا یغزیک اللہ ابدا, حضرت آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی یہ بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. یہ جو حضرت خدیجہ نے تسلی دی ہے, یہ تسلی کہاں سے آئی اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, لاجک کیا ہے, محدثین نے اس پہ بھی کلام کیا ہے اور فرمایا کہ انک لتصل الرحم, اے محمد آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, یعنی یہ نیکی ہے اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو دنیا کے اندر نیکی کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے میں جزا اسے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما دیجئے. وتحمل الکلا, اور اے پیغمبر آپ تو جو بے روزگار ہیں, پریشان ہیں, بے یار و مددگار ہیں, और जिनका कोई इंतजाम नहीं होता, जिनकी कोई आसरा नहीं होता, जिनके पास कोई बाकायदा औजार और असबाब नहीं है, उनके लिए इंतजाम आप करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ पैगंबर हमने आपको कौसर अता किया है। ये कौसर के फयूज हैं, ये कौसर की रहमतों और बरकात हैं कि हजरत की जौजा मुतहरा कहती हैं कि जो इस इलाके में बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं, बे आसरे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह आपको जलील और रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये मुसलमानों के लिए एक अजीम तालीम है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान कीजिए और यकीन के दर्जे में, ईमान के दर्जे में ये बात अपने साथ बांध लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत करेगा। लेकिन हमारे अखलाक और हमारे अतवार और हमारी आदत वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बल्कि मुसलमान मुसलमान की टांग खींचने में मसरूफ है, मुसलमान मुसलमान के इज्जत और आबरू का धरते है, मुसलमान की जान और माल महफूज नहीं है, मुसलमान का काम और फैक्ट्री और कारोबार महफूज नहीं है। आखिर वो जो तो आपके खिलाफ है वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो उम्मत मोहम्मदिया का रुकन रकीन है, उसको भी तो आखिरत में जाना है, उसको भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मतलूब है। इन सारे कामों के साथ वो दावा करे कि मैं उम्मती हूं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम है मोहम्मद का तो मैं पास नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अजीम मकाम है और आपकी जो सबसे पहले गवाही दी हजरत खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, उसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो नबूवत से कबल की जिंदगी है उसमें अहम तरीन नेकियां उन्होंने बयान किए और फरमाया कि जो मादूम होता है, जो सफर की वजह से परेशान है या जिसके पास पहले माल मता था अब नहीं है या जिसके पास किसी भी वजह से आफत आ गई, सब खत्म हो गया, वो सारी की सारी चीजों को मिला के जो परेशान हाल होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद फरमाते थे। वह तुकरिमु ज़ैफा, और ए पैगंबर आप तो मेहमान का इकराम करते हैं, यह भी बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए हैं वो अंबिया और रसूल वो कामिल और अकमल होते थे, किसी नबी और रसूल के अंदर कोई ऐब नहीं होता था, कोई रसूल टेढ़ा पेड़ा, कोई रसूल लंगड़ा लूला, कोई रसूल अंधा बहरा, हाशा वकल्ला, बल्कि आप अल्लाह ताला ने ऐसे अंबिया नाजिल फरमाए कि जिनका चेहरा अनवर देख के उम्मत का ईमान मुतयक्कन हो जाता था और उम्मत को ये यकीन हो जाता था कि ये चेहरा झूठ बोलने वाला चेहरा नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम अपने साथियों समेत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे मुनाजरा करने के लिए और बाकायदा ये चेक करने के लिए कि वाकईतन ये अल्लाह की वही है या नहीं है। और जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपका कलाम सुना तो फौरी तौर पे वो ईमान ले आए, रुक न सके। और हिरकल के पास जो आपका खत गया है, हजरत दाहिया कल्बी के साथ जब फारस के मुकाबले में रूमियों को अल्लाह ताला ने फतह दे दी, अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून फी बदअ सिनीन, बहरहाल आयात का तवील शान नुज़ूल है। तो जो रूम का सबसे बड़ा बादशाह था, इस जमाने में आप उसको पोप कह सकते हैं, ईसाइयों का बड़ा, वो आया शुक्राने के लिए और देखने के लिए फलस्तीन के इलाके में। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे कासिद रवाना किया हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु को, बनू कल्ब के जलील उल कदर सहाबी हैं, यूसुफ हाजी उल उम्मा कहलाते हैं, और कहा फौरन ये खत लेके पहुंचो ہرقل آ رہا ہے فلسطین میں اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ پیغام آگے بڑھائیے. ہرقل کے سامنے جب وہ خط آیا ہے تو اس نے بڑے عجیب سوالات کیے ہیں. سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے, تو ابو سفیان نے کہا ہوا فی نازو نسب, یہ تو نسب میں بڑے عالی ہیں اور بڑے باکمال لوگوں میں سے ہیں, عدنانی ہیں اور قرشی ہیں اور تہامی ہیں, حجازی ہیں, مکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اعلی نسب عرب میں نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. پھر پوچھنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا پہلے کبھی اس طرح کا کوئی آدمی ان میں گزرا ہے جس نے بادشاہت کی ہو یا نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, حضرت کے بڑے میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے باقاعدہ کوئی بادشاہت کی ہو یا کوئی وزیر اعظم رہا ہو یا کسی جگہ کا بڑا رہا ہو. ہرقل نے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ محمد جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی جھوٹ میں پکڑے گئے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, بلکہ یہ تو صادق اور امین ہیں اور ہمارے علاقے والے یہ تو ان کی سچائی کی گواہیاں پیش کرتے ہیں اور یہ شخص کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے انہوں نے. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا پیغمبر سے کبھی کوئی ناراض ہو کے نکلا دین سے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. آج تک جتنے لوگ اس پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں, کوئی بھی واپس نہیں آیا. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے معاشرے کے جو بڑے ہیں, اشرافیہ ہیں, وڈیرے ہیں, وہ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ ام ضعفاؤہم, یا جو غریب و مسکین لوگ ہیں وہ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہمارے معاشرے کے جو نادار اور غریب لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھ ہیں, امیر اور اشرافیہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہرقل نے جواب دیا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ, اور رسول ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ غریب اور نادار لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. حضرت والد صاحب لطیفتاً فرماتے تھے کہ احسن العلوم کی در و دیوار میں آپ کو طلبہ بے شمار ملیں گے لیکن سارے ضعفاء ہیں, غریب ہیں, اور سب کے سب اللہ کے دین کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. نہ ان سے ہم نے کچھ لینا ہے اور نہ ہم ان کے کوئی بہت لمبی چوڑے اموال دے سکتے ہیں, اللہ کا دین ان کو ضرور ملے گا اور الحمدللہ مل رہا ہے. تو یہ بھی سنت کی اتباع ہے اور یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے کہ جس دینی ادارے میں ضعفاء, مساکین, یتیم جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متبع ہیں. بہرحال ہرقل نے پورا انٹرویو لیا حضرت ابو سفیان سے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگایا اور اس میں کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے. اس میں لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدا, جو ہدایت کی اتباع کرے اس پہ سلامتی ہو. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام, بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی, اسلم تسلم, اسلام میں داخل ہو جاؤ اور سلامتی میں آ جاؤ. یہ پیغام کتنا کامل و اکمل پیغام ہے, آج ہر مسلمان کے لیے نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے اس پیغام پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے پیغمبر آپ نے اب عبادت کرنی ہے اور وہ عبادت اللہ کے لیے ہوگی. عبادت کے کئی پہلو ہیں, آپ کا جسم بھی اللہ کے تابع ہونا چاہیے, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, اور آپ کے اموال بھی اللہ کے تابع ہونے چاہیے, اللہ کے لیے قربانی کریں, اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں, اللہ کے لیے راستے میں خرچ کریں. یہ سارا کا سارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. ان نشانیک ہو الابتر, اے پیغمبر اور آپ اپنے دشمنوں کے بارے میں بے فکر ہو جائیے, جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہوں گے. یہ ہمارا پیغام ہے. آنے والے ایام میں ہم یک قربانی کرنے والے ہیں. مسلمانوں میں بڑا جوش و جذبہ ہے, بڑا جنون ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے قربانی کے علاوہ بھی دین ہے, اس پہ عمل کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر وہ مسئلہ بیان ہو جائے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور قربانی کے واجب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے, جب تک کہ ایک اسلامی سال نہیں گزرا مال کے اوپر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. قربانی کے لیے سال کی شرط نہیں ہے. اگر عید قربان سے ایک رات پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ کے پاس مناسب مال آ گیا جس سے آپ کم از کم ایک حصہ قربانی کر سکتے ہیں, تو قربانی واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ کے لیے یہ شرط تھی کہ جو مال ہے یا وہ سونا چاندی ہو یا کیش ہو یا مال تجارت ہو. قربانی کے لیے ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہیں تو بھی اس پہ قربانی واجب ہے, حالانکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی گھروں سے. کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے تو بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی, حالانکہ ضرورت سے زیادہ گاڑی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طرح خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفید پوشی سے نوازا ہو, برائے ضرورت رزق, رہنے کی جگہ, سواری, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہو اور آپ حسب توفیق قربانی کر سکیں, تو بڑی قربانی یقیناً افضل ہے, ورنہ کم از کم ایک حصہ یا ایک بکرا یا دمبا یہ قربان کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے. خدا نہ خواستہ اگر نہیں کیا جائے گا تو بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہیں کرتا وہ نماز پڑھنے بھی نہ آئے, اتنا بڑا گناہ ہے. سوال پوچھا ہے کہ جی کھانے پر سورہ فاتحہ اور اخلاص بعض لوگ پڑھتے ہیں, کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے اس میں دو مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے, بدعت ہے. ہاں صرف ثواب کی نیت سے اگر کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھ لی جائے, سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور کسی میت کے ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے. کیا صرف قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے والی آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اسی طرح تورات اور انجیل اور زبور بھی اللہ کا کلام تھا. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے وہ یقیناً اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پہ غور فرمائیے گا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی صفت ہے. جب صفت ہو گئی تو پھر مخلوق نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ متصف ہے. یہی وہ مسئلہ ہے, مسئلہ خلق قرآن, جس میں مامون الرشید اور امام احمد رحمہ اللہ کا اختلاف آیا تھا اور امام احمد رحمہ اللہ کو سزا بھی ہوئی تھی, جیل بھی جانا پڑا تھا, لیکن امام احمد نے فرمایا تھا کہ نہیں, قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں. محرم کے مہینے میں بعض لوگ خیرات کرتے ہیں اور شہداء کربلا کے نام پہ عیسیٰ علیہ ثواب. جی بالکل یہ جائز تو ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی ان لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے جو محرم کو بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں. ہاں شہداء کربلا ہمارے بڑے تھے, ہمارے اسلاف تھے, ہم ہیں ان کے راستے پہ چلنے والے, اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن ہم لوگوں کا جو طور طریقہ ہے وہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن و حسین کا خود طریقہ تھا. پیغمبر کی میت سے بڑھ کے کوئی ارتحال ہو سکتا ہے لیکن نہ حسن نے ماتم کیا ہے نہ حسین نے ماتم کیا. بہرحال تو اس معاملے میں اہل باطل کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کیجیے گا, ثواب کی نیت سے آپ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بعض لوگ جیب میں دعاؤں کے اور درود کے کارڈ وغیرہ رکھتے ہیں اور بیت الخلاء جاتے ہوئے جیب سے نکالتے نہیں ہیں. جی بالکل, یہ مسئلہ واضح ہے اور فقہاء کرام نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جیب میں چھپی ہوئی آیت یا دعا یا درود وغیرہ کوئی چیز رکھے تو اس کو وبال نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اچھا جی, سوال پوچھا ہے جی کہ غسل کے بعد پتہ چلا کہ دانتوں میں ریزے وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل, یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں ہوں, اتنے زیادہ ہوں کہ دانتوں میں ریزے ہی ریزے ہیں کچھ اور ہے ہی نہیں, تو یقیناً پھر غسل دوبارہ کرنا پڑے گا. ورنہ تھوڑے بہت سے یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں کوئی چیز رہ جاتی ہے اس سے غسل ہو جاتا ہے, دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, منہ کی کلی اچھی طرح کر لی جائے کافی ہے. اگر کسی جگہ نماز جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں لیکن محلے والے جمعہ پڑھ لیں تو کیا جمعہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل جمعہ ادا ہو جائے گا, بہت نامناسب ہے لیکن یہ ہے کہ نماز جمعہ اگر پڑھ لی تو جمعہ ادا ہو جائے گا. بعض مساجد میں لوگ جماعت کے لیے حی علی الصلاہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے. یہ اصل میں فقہی لغزش ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے فقہا نے جہاں بھی لکھا ہے اس کی دلیل نہ مل سکی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے فقہا کے پیچھے چلتے ہو. ہم تو دلائل کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم تو تمام مسائل کی چھان بین کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے جہاں حق کا بیان ہوا ہے اس کو کھل کے بیان کیا. لہذا اگر کوئی یہ کہے تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے یہ ایک بدعت ہے جو پرانے زمانے میں مشہور ہو گئی تھی. حضرت مولانا لطیف اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام اعمال قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہمارے وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ یہاں خوشحالی قائم فرمائے, امن و امان قائم فرمائے, مسلمانوں کے جان مال آبرو گھر والے بچے حفاظت سے فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں خیر و عافیت و رحمت نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس میں جو افغانستان میں زلزلہ آیا ہے اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو شہداء اور سعداء بنائیں, پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ان کی مدد و نصرت فرمائیں. اور جو حضرات اس مجلس میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.